أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين. سورة أعراف سات پیغمبروں کے واقعات کے ساتھ، پیغمبر اسلام جو داعی اعظم ہے اللہ کے دین کے، اور ان کے بعد ان کے سچے جانشین علماء اولیاء صلحاء و عادل الامة الی یوم القیامة، ان تمام دعات الی اللہ کو تسلی ہے. واقع آدم میں اللہ شر شیطان سے بچائے گا، واقع نوح میں شر اشر سے اللہ امداد کرے گا، اور واقع ہود میں اور صالح میں، شعیب میں اور لوط میں، موسیٰ و ہارون میں کہ اللہ نافرمانوں کو، منحرفین کو اور دعوت اللہ میں رکھنے ڈالنے والوں کو ایک نہ ایک دن شکست دے گا، اور دائی کی فتح ہوگی اور وہ کامیاب ہوگا. ہذہ تسلیہ سورۃ الاعراف تشتمل علی ہذہ تسلیہ. بین نبی صلی اللہ علیہ وسلم هو الداعی الکبیر وبعده امته سواء كانت من العلماء او الاولياء الى يوم القيامه ولهم فيه هذه التسليه والتشفيه بان الله ينصر دعاة الدين ولو كان بعد بعيد وهذا غير مقيس كما نصر الله نوح وهود وصالح وموسى وهارون وشعيب ولوط فهكذا انت تنصر ويخزل اعداؤك يوم من الايام اذا استقمت على هذه الدعوه. اصل شرط عالم طالب اور دائی کی استقامت ہے کہ وہ بات سے پیچھے نہ ہٹے. سب سے بڑا امتحان دائی کا یہ ہے کہ وہ نرم نہ ہو، لب و لہجہ میں نرم ہو، پروگرام میں گرم ہو. لوگ کیا کرتے ہیں کہ لب و لہجے میں گرم ہوتے ہیں اس سے نقصان ہوتا ہے، ارادے میں نرم ہوتے ہیں پیچھے ہٹ جاتے ہیں، نقصان شدید ہو جاتا ہے. تو اس صورت میں تمام تسلی کا مدار تین باتوں پر ہے. فتح و نصرت کے خزانے رب العزت کے ہاتھ میں ہیں اور وہ اہل دین کے ساتھ ہیں. اہل دنیا اشراء مفسدین معتدین مانعین ایک نہ ایک دن مغزول ہوں گے، جبکہ اہل حق اہل الدین اہل الدعوہ ایک نہ ایک دن ضرور فاتح اور منصور ہوں گے. چنانچہ اس سلسلے میں قدرت الہی کا بیان ہے کہ جس خدا نے آپ کی نصرت کرنی ہے اور آپ کو فتحیاب کرنا ہے، اس خدا کی قدرت کے نیرنگیاں تو ذرا ملاحظہ کرو. ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستت ایام. بے شک پروردگار تمہارے اللہ ہے وہ جس نے پیدا کیا آسمان و زمین چھ دن میں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس وقت دن نہیں تھے، لیکن خدا کو دن معلوم تھا یا نہیں؟ تو وہ ترجمہ کرتے ہیں لمحات سے، اس عجز کے نزدیک یہ تحریف فی الفاظ القرآن اور یہ قرآن کریم کے فہم سے بعد ہے. ثم استوى على العرش، پھر اللہ اپنی شان کے مطابق مستوی ہوئے عرش پر. عرش الہی ایک مقام ہے مخلوقات میں سب سے اونچا، سب سماوات کے اوپر. تفہیم کے لیے ایسا سمجھے جیسے ایک لکھنے والے ایک بادشاہ کے سامنے ایک بڑا میز ہوتا ہے، یا اس کے بیٹھنے کی ایک نشست ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کی کرسی بھی ثابت ہے اور بیٹھنے کی جگہ بھی ثابت ہے، لیکن رب العالمین اٹھنے بیٹھنے سے معرہ منزہ ماوراء الورا ہے، کیونکہ یہ نقل و حرکت خلق اور حادث کے شؤون ہیں، اور اللہ مخلوق نہیں ہے، حادث نہیں ہے، وہ قدیم ہے. اس لیے امام مالک سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا الاستواء معلوم والکیف مجهول والسوال عنه بدعۃ. استواء تو قرآن میں ہے تو معلوم ہے، لیکن کس طرح اللہ متمکن ہوئے یہ نامعلوم ہے. اس میں زیادہ پوچھ گچھ کرنا بدعت میں سے، صحابہ نے پیغمبر سے نہیں پوچھا ہے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ کے متعلق ابن بطوطہ نے رحلہ میں لکھا ہے کہ وہ جامع مسجد دمشق میں بیٹھے تھے، اور جب ان سے وہ حدیث پوچھی گئی ینزل الرب تبارک و تعالی کل لیلت الی السماء الدنیا فسئل کیف ینزل فنزل من درجة الى درجة وقال هكذا وليجل هذا قيل قال ابن تيمية بجسمية الله تعالى فلهذا كفره بعضهم. وشيخ مشايخنا زاهد الكوثري يقول في مقالاته ولقد تحقق عنه هذه الخطية افل ذلاتی وہما امام العصر و شیخ و مشائق حاضر الدور و مسند و اسانی دینا و شیخ و شیوخنا و آیت من آیات اللہ فی ساعت الاطلاع حیث یندر نذیر فی العلوم الاسلامیہ الشیخ مولانا محمد انور شاہ الکشمیری الہندی الدیوبندی هو یقول فی بعض مقالاته ولم يتحقق عندي ولو تحقق لکفر بلا ریب ولكن بالاسف لم يتحقق عندي. وهذه مسئلہ علمیہ للعلماء والطلباء وأما الأوام فهم كالأنعام لا ينبغي أن يخوضوا في غمار هؤلاء المسائل الاعتقادية الكلامية ومن شاء التفصيل والتدليل من الطرفين فعليه أن يراجع إلى ذيل عبد الهادي في رد للسكي وإلى سيف الثقيل في رد قصيدة نونية لابن قیم الزفیل وعلیہ تقدیم تحافل کل مسئلہ لشیخ المشائخ زاہد الکوثری. بے شک رب تمہارے وہ اللہ ہے جس نے پیدا فرمایا آسمان و زمین چھ دن میں، پھر مستوی ہوئے عرش پر. اللہ یغشی اللیل النہار، ڈھانکتا ہے رات دن کو، یطلبہ حسیثا، پکڑتا ہے اس کو جلدی، حسیسن بمانے سریع. رات دن کو ڈھانک لیتی ہے، دن رات کو منور کر دیتا ہے. والشمس والقمر والنجوم، اور سورج اور چاند اور ستارے، مسخرات بامرہ، کام میں لگے ہوئے ہیں اس کے حکم کے مطابق، سب اپنے اپنے جگہ پر کار فرما ہے. ابرو بادو مئو خورشید و فلک در کار، تاک نانی و کفاری و بغفلت نخوری، ہم از بحر تو سرگشت و فرمان بردار، شرط انصاف نباشت کی تو فرمان نبوری. الا له الخلق والامر، سنو، پیدا بھی اس نے کیا ہے، فیصلہ بھی اس کا چلتا ہے. تبارک اللہ رب العالمین، بزرگ و برتر ہے وہ اللہ جو کل کائنات کے پروردگار ہے. عالم خلق جس میں ہم ہیں، اور عالم امر جس میں روح ہے. یا عالم خلق ناسوتی اور اجساد کو کہتے ہیں، اور عالم امر ملائک کو کہتے ہیں. العوالم سبع نبا علیہ شیرازی فی الاسفار الاربع ویقال له الحکمت المتعالی وهي من حکم الفلاسفہ فی تسع مجلدات الضخمات. ولما تعالى شیخ الاسلام مصطفی صبری ضرب الخاتم لحدوث العالم لامام العصر انور شاہ الکشمیری ومرقات الطارم لحدوث العالم له فقال هؤلاء الورقات ارجحها على الاسفار للشیرازی. یہ چند صفحے اس نو جلد سے پڑھ کر ہے. ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، پکارو رب کو عاجزی سے اور آہستہ. دعا کے دو ادب، ایک تو عاجزی ہو، بندگی ہو، نیاز مندی ہو، امید ہو، خشوع خضوع ہو، مذلت ہو، اور دوسرا یہ کہ اس میں کچھ پردہ بھی ہو، دعا پردے میں ہو، یعنی آہستہ ہو. انہ لا یحب المعتدین، بے شک وہ پسند نہیں فرماتے حد سے بڑھنے والوں کو. زور زور سے چیختے چلاتے ہیں. ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، اور فساد نہ کرنا زمین میں اس کے ٹھیک ہونے کے بعد. ودعوه خوفا وطمعا، اور پکارو اللہ کو ڈر کر اور امید باندھ کر. ڈر کر ناراض نہ ہو جائے، رد نہ کرے، اور امید لگا کر راضی ہو تو بیڑا پار کر دے. الایمان بین الخوف والرجاء. ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک خدا کی رحمت بہت نزدیک احسنیوں کے. الحمدللہ، اخلاص، توحید، حسن عمل کے کردار کو محسن کہتے ہیں. اسی کا درس احسن العلوم میں جاری. تاریخ خطیب میں سند کے ساتھ حضرت حسن مجتبی سے منقول ہے، جو تین دفعہ فاتحہ پڑھے، تین دفعہ آیت الکرسی پڑھے، اور یہ آیت ان ربکم اللہ الذی سے من المحسنین تک تین دفعہ پڑھے، اور سورۃ صافات کی ابتدائی دس آیات ایک دفعہ پڑھے، اور پھر سورۃ حشر کی آخری تین آیتیں پڑھ لیں. اللہ کے ہاں لازم ہے کہ وہ جس کے لیے چاہے اور وہ خود ہمیشہ محفوظ اور امن سے رہے. چاہیے کہ طالب چوبیس گھنٹے میں ایک دفعہ اس وظیفے کو لازمن کرے. تین دفعہ فاتحہ، تین دفعہ آیت الکرسی، تین مرتبہ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض سے لے کر ان رحمت اللہ قریب من المحسنین تک، اور سورۃ الصافات کی ابتدائی 10 آیات اور اخیر میں سورۃ حشر کی آخری 3 آیات اور درود شریف اخیر میں. تفسیر روح المانی میں یہاں دعا کے آداب لکھے، 14 کے قریب آداب لکھے. مثلا باوضو ہو آدمی، قبلہ رخ ہو، دل خیالات سے خالی ہو، افتتاح دعا حمد الہی سے ہو اور اختتام دعا درود شریف سے ہو. اسلام میں کسی عمل میں ابتدا کے اندر درود نہیں ہے. جتنے اعمال اور وظائف میں کہا جاتا ہے، جتنے اعمال اور وظائف میں کہا جاتا ہے کہ اول و آخر درود، یہ غلط ہے، بالکل باطل ہے، خلاف سنت ہے. پورے دین اسلام میں ایک عمل بھی نہیں جس کی ابتدا درود ہو. اور دعا شروع کرتے وقت اللہم صل پڑھنا بدعات میں سے ہے، ناواقف انسان کا کام ہے جس کو حدیث کا مس نہیں ہے. جلسے میں بھی شروع میں نعتیں پڑھنا نہایت احداث و بدعت ہے. تلاوت کے بعد حمد، حمد کے بعد نعت. دعا کے شروع میں الحمدللہ، تمام دعاؤں میں اول حمد ہے. قرآن میں پہلی سورت الحمد ہے. نماز کے اندر بھی پہلے التحیات للہ ہے، یہ حمد کا قائم مقام ہے. جیسے اللہم انت السلام و حمد ہے. ترمذی شریف جلد اول کتاب الصلاۃ کے اخیر میں امام ترمذی لے کے آتے ہیں باب الثناء علی اللہ ثم الصلاۃ علی النبی ثم الدعاء. پہلے ہم پر درود پر دعا. اور ترمذی شریف جلد ثانی جامع الدعوات الکبیر میں 4 حدیث ہیں. اور جس نے آگے پیچھے کیا، آپ نے کہا عاجل تھا، آپ نے وہ ناجائز عجلت کی ہے. اذا دعوت فحمد ربک، جب بھی دعا مانگے پہلے اللہ کا حمد کرے. ثم صل علی النبی پھر درود شریف، ثم صل توتا پھر دعا مانگو ملے گا. یہ شروع کرے گا اللہم صل علی محمد، بالکل غلط، خلاف سنت، خلاف حدیث، خلاف منشاء دین، خلاف ترتیب، خلاف تہذیب. دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا ضروری نہیں ہے. جیسے مسجد میں داخل ہوتے وقت، مسجد سے نکلتے وقت، نیا کپڑا پہنتے وقت، گھر سے آتے وقت، جاتے وقت، بیوی سے ملتے وقت ہاتھ اٹھانے کی ضرورت ہے. اذان کے بعد دعا میں ہاتھ اٹھانا نہیں. کھانا کھانے کے بعد جہاں رواج ہے اٹھایا جائے، اور جہاں رواج نہیں ہے وہاں صرف سنت الفاظ پڑھے جائے، یعنی توسع ہے. اور نمازوں کے بعد علی الاطلاق ہاتھ اٹھانا سنت طریقہ ہے. امام بخاری نے کتاب الدعوات میں ایک باب قائم کیا ہے، باب الدعاء فی الصلاۃ. اس کے بعد کہتے ہیں باب الدعاء خارج الصلاۃ. جنازے کے بعد دعا نہ مانگی جائے، کیونکہ فقہا صراحتن منع کر چکے ہیں. مرقات جلد 4 صفحہ 164، باہر نہر تبیین درایا حق. ولا يدعو للميت بعد صلاة الجنازة لأنه يشبه الزيادة في صلاة الجنازة. مسلمانوں کو دعا میں شریک کرنا، اچھی گھڑیوں کی تلاش کرنا، خاص کر جمعے کی رات، جمعے کا دن، بغیر ہاتھ اٹھائے الفاظ کہے بین الخطبتین، بارش کے وقت، افطار کے وقت، آدھی رات گزرنے کے بعد اور قرآن کریم یا خیر کے کام کے اختتام میں روح المعانی ذیل الآیہ میرے نسخے میں صفحہ 140. عالمگیری جلد پنجم میں ہے کہ دعا میں ہاتھ بند بھی نہ ہو، بہت زیادہ کھلے بھی نہ ہو، دعاؤں کے اندر ہاتھ کے درمیان کچھ فاصلہ ہو، انگلیاں ملی ہوئی ہو تلووں میں فاصلہ ہو، اور تلووں کو دیکھا جائے، ہتھیلیوں کو. حدیث میں ہے بتونی اکف سے مانگو، مراد یہی ہے. دعا میں اوپر دیکھنا مکروہ اور بدتمیزی، شان نبی کی ہے. سری سختی نے ایک ہاتھ اٹھایا تھا، سردی کا موسم تھا، کمبل اوڑھے ہوئے تھے، حق تعالیٰ کی طرف سے الہام آیا کہ بے حیا و بے شرم، میں نے دو ہاتھوں کے لیے رحمت بھیجی، تو نے ایک آگے کیا ہوا ہے. بزرگان دین سے کوئی چیز لیتے ہوئے بھی دونوں ہاتھ آگے بڑھائے. ابن قیم نے ساتھ میں لکھا ہے، پانی پیتے وقت دائیں ہاتھ میں گلاس کٹورا اور بائیں ویسے امداد کے لیے، احترام مشروب میں. یہ جائز نہیں ہے کہ کھانے کے دوران آپ برتن پکڑتے ہیں بائیں سے اور دائیں ویسے لگاتے ہیں ہیلے تک، اور یہ اوزر کہ گلاس گندا ہو جائے گا، وہ پلیٹ تو گندا کر رہا ہے. عقل و شرف دونوں دائیں ہاتھ سے. دعا اصل آہستہ ہے لیکن تعلیم میں جہر جائز ہے. بزازیے میں احیاناً تعلیماً، کبھی کبھی، تاکہ طلباء، شاگرد، عوام دعائیں سیکھ لیں. دعاؤں پر بہترین کتاب ابن سنی کی ہے، یہ نسائی کا راویہ ہے اور خود نسائی کی ہے کتاب الصحت، جلال کی ہے عمل اليوم واللیل، امام نووی کی ہے الاذکار والدعوات، نواب صدیق حسن خان قنوجی کی ہے اور بہت ہی عمدہ اور اعلی قسم کی کتاب ہے. ہمارے مولانا مفتی محمد شفیع نے بھی ایک کتاب لکھی احکام دعا، اچھے مسائل ہیں اس میں. نواب صدیق کی کتاب کا نام ہے نزل الابرار فی الدعوات الماسورہ عن سید الابرار. دعا کے مسائل میں عرف کا بھی خیال ہے. مطلق دعا تو اور جگہ ہوتی ہے، جیسے تعزیت کی دعا میں ہاتھ اٹھانا سنت طریقہ ہے. ہندوستان کے اکابر، خاص کر علماء دیوبند، نہیں اٹھاتے، غلطی پر ہے. بخاری شریف میں ابو موسیٰ اشعری کا چچا ابو عامر غزوہ اوطاس کے اندر شہید ہوا اور وصیت کی کہ رسول اکرم کو میرا سلام کہے اور دعا مانگے، فطلب ما ان وتوزع وضوءا ثم رفع يديه وقال. یہ حدیث بخاری میں تین جگہ ہے. اشارحین نے لکھا ففیہ رفع الیدین عند دعاء التعزیہ یستحب رفع الیدین. بعض مدرسین سبق ختم کرتے وقت دعا نہیں مانگتے، یہ بھی بدبختی کی علامات ہے. عیساوجی ہو یا قطبی، بخاری ہو یا مسلم، اختتام پہ دعا ہونا چاہیے. اگر ہر روز نہ ہو تو کبھی کبھی دعا ہو. پر نہ جانے کہ دعاؤں سے کیا ان کو الرجی ہو گئی ہے. دارالعلوم کراچی میں ایک بڑے عالم کی تدفین ہوئی، وہاں کا ایک بڑا مولوی آیا، ویسے ہی کڑا رہا اور پھر روانہ ہو گیا. میں نے ان کو خط لکھا کہ یہ طریقہ کسی مرحوم مومن کے قبر پر عذاب کے خلاف ہے، کن وجوہ سے آپ ہاتھ نہیں اٹھاتے، کیا معنی ہے آپ کے پاس؟ مطلق دعا ثابت ہے برف الیدین فتاوی امدادیہ جلد 5 صفحہ 550. قبرستان میں دعا میں ہاتھ اٹھانا ثابت ہے، کتاب الجنائز صحیح مسلم صفحہ 113. فرفع یدیہ ثلاث مرات، تدفین کے بعد اس مرحوم کے لیے استغفروا لأخيكم فإنه الآن يسأل عنه في قبره واسأل الله له التثبيت. مشکات اور دیگر معتبرات شروع میں لکھا ہے. فتح الباری کتاب الجنائز سے میں نے مفتی رشید مرحوم کو ایک خط لکھا تھا، جب انہوں نے احسن الفتاوی میں لکھا تھا کہ بدعت میں سے ایک یہ ہے کہ تدفین کے بعد ہاتھ اٹھا کے دعا مانگ. تو میں نے مفتی صاحب کی خدمت میں ایک خط لکھا اور میں نے فتح الباری کی عبارت بما سند و صفحے کے نقل کر لی. احسن الفتاوی جلد 4 جب شائع ہوئی تو وہاں لکھا ہے، بزرگوں کے اتباع میں میں یہی خیال رکھتا تھا کہ تدفین کے بعد ہاتھ اٹھانا بدعت ہے، اب ایک کرم فرما کی مراجعت سے دیکھنا نصیب ہوا جو عین سنت ہے، لہذا آئندہ بدعت کا فتویٰ نہیں دوں گا. آج سے رجوع کرتا ہوں اور قبر پر تدفین کے بعد دعا میں ہاتھ اٹھاؤں گا. اکثر الفتاوی جدید جلد 4. دعا کے مسائل میں ہمارے بزرگوں سے اور موجودہ بعض علماء جو زیادہ مشہور ہوئے ہیں اور مسائل پر نظر بالکل نہیں ہے، ان سے سخت غلطی ہو رہی ہے، فحش غلطی ہے. اگر ویسے بیٹر رہیں گے، لیکن اگر آپ کا حضرت دعا فرمائے تو گھبرا جاتے ہیں. اصل میں ہندوستان میں جب ہندو مر جاتا تھا، بنیا یا اور کوئی شوکار، اور یہ جاتے تھے جان پہچان تعلقات ہوتے تھے، تو وہاں تو کہہ نہیں سکتے تھے کہ اللہ اس کو بخشے، وہ تو کافر مرا ہے. تو یہ کہتے ہیں بہت افسوس ہوا، بہت افسوس ہوا، بڑا اچھا تھا، بہت افسوس ہوا، بہت افسوس ہوا. بس 7-8 مرتبہ افسوس ہوا اور افسوس ہوا، آئی ایم ساری اور آئی ایم ساری، اور اس کے بعد روانہ ہو جاتے ہیں. وہ عادت ہو گئی ان کو. یہ جو مسلمان مرتے ہیں یہ قیاس کرتے ہیں بنیا شوکار پر، بالکل 100% پکڑتا ہی جاتا ہے انشاءاللہ. اور تعزیت کی دعا میں، تدفین کی دعا میں، قبرستان کی دعا میں ہاتھ اٹھانا بغیر کراہیت کے سنت مستحبہ ہے. شاہ اسحاق دہلوی کی ایک کتاب ہے 40، ایک ہے 100 مسائل، وہ بہت زبردست ہے. ایک 40 مسئلے صرف تدفین جنازہ سے متعلق ہے، تعزیت سے. اس کا نام ہے 40 مسائل. ان میں لکھا ہے کہ تعزیت کی دعا میں ہاتھ اٹھانا زیادہ بہتر ہے. اسی طرح بعض ختمات جیسے بخاری شریف کا اس میں رد ہے منکر حدیث کا اور تجلیل ہے اور تعظیم ہے بخاری کی اور حدیث رسول کی اور بہترین قسم کی تسلی ہے اور ہمت افزائی ہے طلباء کی. اس لیے ختم بخاری بشکل تقریب کے خرافات سے اوہام سے پاک ہو، نفس سے بیان ہو، دعا ہو، کوئی حرج نہیں، بلکہ فوائد پر مشتمل ہے. وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ. اب حیران کن بات یہ ہے کہ تراویح کے بعد دعا مانگ لیتے ہیں، پھر وتر پڑھتے ہیں. مجھے تو ان کی عقل پر افسوس ہے. یہ کہنا کہ تراویح کے بعد دعا فرضوں پر قیاس ہے سرے سے غلط ہے. انور شاہ صاحب کہتے ہیں قیاس جائز ہی نہیں ہے اس میں، کیونکہ ثابت بعد النوافل و سنن ہے، فرائض ان پر ملحق ہے. ایک دفعہ ادائے ثالث پڑھنا پڑے گا. یہ قاعدہ ہے کہ جب علت مضبوط ہو اور ماتوح اور مقیس و نلے قوی ہو تو قیاس ہوتا ہے. جیسے شراب قوی علت ہے تو بند چرس افیون ہیروئن یہ قیاس ہو سکتے ہیں، لیکن اگر مقیس و نلے کمزور ہو تو مقیس کے لیے قیاس منع ہے، اصول کا تقاضا ہے. فقہ کہتے ہیں علت میں طرد نہیں ہے، تو آرے دال طرد یعنی جامعیت نہیں ہے، تو اس وقت الحاق کرتے ہیں، کہتے ہیں الحاق المسلۃ بالمسلۃ. تو انور شاہ سے فیض الباری میں کہتے ہیں اصل دعا ثابت تھی سنت و نفل کے بعد، فالحق بها الفقهاء المكتوبه، فقہا نے فرضوں کو اس کے ساتھ الحاق کیا. جب قیاس نہیں کہا، اصولی عالم ہے، قیاس ہو ہی نہیں سکتا ہے. نفل پر فرض کیسے قیاس ہوں گے؟ فرضوں کے ساتھ نفل قیاس ہو سکتی ہے. اصلاً دعا بعد سنن سنت ہے اور استحباب ہے. محقق ابن الحمام اور صاحب بحر کی یہ رائے، انور شاہ صاحب اور حضرت بن نوری کی بھی یہی رائے. فرضوں کے بعد جب سنت ہے وہ مختصر دعا، اللہم انت السلام. سنتیں چھوڑ کر تفصیلی دعائیں مانگنا بدعات میں سے، اور سنتوں کو فوت کرنے کی کوششیں جو ناجائز. یہی حال تسبیحات پڑھنے کا ہے، وہ بعد میں پڑھے جائیں. مبسوط بدائی، صغیری کبیری، شرح منیا، تو تراویح کے بعد دعا اقرب الی القواعد نہیں ہے بلکہ وتروں کے بعد ہے. پھر وتروں کو ویسے چھوڑ دیا جائے اور لوگ اس کے بعد رکعتین پڑھے اور دیگر نوافل پڑھے اور بدعت اور بے دینی کا مظاہرہ کرے، تو بہتر یہ ہے کہ وتروں کے بعد دعا مانگی جائے. اور الحاق سنت کا فرائض کے ساتھ نہیں، بلکہ وتر زیادہ اقرب الی المکتوبہ ہے. اور جن بزرگوں نے لکھا ہے کہ تراویح کے بعد دعا ہے وتروں کے بعد نہیں ہے، ان کی عبارات سقیم ہے، قواعد دین کے سراسر خلاف ہے. الگ تحقیق دعا امام اور قوم کا بعد الوتر سنت مستحبہ ہے، وتروں سے پہلے مشکل سے جائز ہوگی، لیکن دوامن شاید ممنوع ہو. کئی احانت و تحقیر وتر نہ ہو. اسی طرح عید کے دن بھی خطبے کے بعد دعا سنت ہے، خطبہ چھوڑ کر نماز کے بعد بے عقلی، سنت سے انحراف اور تغییر قواعد اسلام ہے. ہمارے ملک میں جو دعا کا رواج ہے وہ یہی ہے کہ عیدین میں خطبہ مسنونہ کے بعد بیٹھ کر دعا مانگتے ہیں. میرے ایک مضمون مفتی ولی حسن اور مولانا یوسف لدھیانوی کی تاکید اور تائید کے ساتھ بنوری رسالہ میں شائع ہے بینات میں, اس کا عنوان ہے دعا خطبہ عید کے بعد ہی مناسب ہے, اور خطبہ چھوڑ کر اس سے پہلے دعا میں لگنا فصل بالاجنبی اور ناجائز. ہم ان لوگوں کو مسیء سمجھتے ہیں, تعبیر اور عمل میں کوتاہ, جو خطبہ چھوڑ کر پھر اعلانات کرتے ہیں. ملتان کے ایک مفتی نے لکھا ہے کہ تقریر میں بہت سارا اعلان کیا جائے کہ اے لوگوں, ہم نماز کے بعد بیٹھ کر دعا کے نام پر ایک شرارت کریں گے, آپ مہربانی کر کے اور دعا کے بعد جائے نہیں, اس خطبہ باقی ہے. توف ہو اس قتل فقہ پر, توف ہو, اس اعلان کی ضرورت کیا ہے؟ نماز کے بعد کھڑے ہو جائے اور خطبہ دے دے جو موقع دے, اور خطبے کے بعد کل نمیر و نفسی فمن شاء دعا ومن شاء راہ, جو چاہے دعا مانگے جو چاہے گھر جائے, لیکن خطبہ تو یقیناً سننا ہے. تو میں نے الحسن میں ان کا تعاقب کیا, اس کا رد کیا, اور میں نے کہا یہ بہت سارے اعلانات کا قاعدہ جو حضرت نے نکالا ہے, 1400 سالہ کتاب العیدین میں مجھے کہیں کاشیے میں بین سطور دکھا دیں گے. اعلان کیوں کراتے ہیں؟ آپ نے نیا کام شروع کیا, فضول کام پہ لگتا ہے. عید کے دن نماز کے بعد نہیں بلکہ خطبے کے بعد دعا کرنا قواعد اسلام کے موافق ہے. سب سے بڑا فائدہ یہ کہ خطبہ دلجمی سے سن لیا جائے گا, اور یہ سمجھنا کہ نماز کے بعد دعا نہ کرنا خطبے کے بعد کرنا تغیر سنت ہے, یہ سرے سے سنت سے نواقفیت ہے. اول تو نماز کے بعد ثابت نہیں ہے تو سنت کہاں سے ہوگا؟ امام الاثر مولانا انور شاہ فرماتے نبی کی دعائیں خطبے میں ہوتی تھی, تو خطبے میں ہوتی تھی, اب ہمارا خطبہ عربی میں ہے اور سنت قدر ہے تو وہ دعا خطبے کے بعد مانگی جائے, لیکن خطبے میں ہونے والی خطبے سے پہلے مانگی جائے یہ بہت زیادہ افسوسناک بات ہے. وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيَ رَحْمَتِهِ, اللہ وہ ہے جو بھیجتا ہے ہواؤں کو خوشخبری کے طور پر رحمت سے پہلے, باران رحمت سے پہلے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلتی. حَتَّى إِذَا أَقَلَّتْ صَحَابًا ثِقَالًا, یہاں تک کہ جب اٹھا لیتی ہے ہوائیں بادل بھاری بھر کو, سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَّيِّتٍ, لے چلتے ہم ان کو شہر بنجر کی طرف, فَأَنزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ, بس برسا دیتے ہیں وہاں پانی, فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ, بس اگاتے ہیں اس کے ذریعے قسم قسم پھل, كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَى, جیسے زمین پر بارش پڑ گئی اور بے جان بنجر زمین سے فصل نکل آئی, اس طریقے سے یہ زمین پٹے گی اور خدا کے حکم سے مردے باہر آئیں گے. لعلکم تذکرون, تمہیں نصیحت لینا چاہیے. والبلد الطیب یخرج نباتہ باذن ربہ, اور سرزمین پاک اگاتی ہے فصل اپنے اللہ کے حکم سے, والذی خبث, اور وہ جگہ جو ناپاک ہو, لا یخرج نہیں اگتا الا نکدا, مگر خس و خاشاک کانٹے اور جھاڑی. ایک پاک زمین ہے, وہاں سے پھول گل یاسمین گلاب چمبیلی موتیا نکلتے ہیں, اور ایک ناپاک جگہ ہے, وہاں سے خس و خاشاک کانٹے دار جھاڑیاں اگتی ہیں. باران کے در لطافت تباش خلاف نیست, در باغ لولا رو یا دو در شور ابو مخص, بارش کی طبیعت میں کیا شک ہے کہ وہ پاک صاف ہے, لیکن باغ میں گل لالا اگتا ہے اور شورا اور خراب زمین میں گندی جھاڑیاں اکاٹتے ہیں. شمشیر نیک آہن بد چوں کو ند کسے نہ کس تربیت نہ شبد اے حکیم کس. حضرت علی سے ایک یہودی نے سوال کیا کہ سنا ہے آپ کے قرآن میں سب کچھ ہے, علی نے کہا سب کچھ ہے. اس نے کہا یہ آپ کی داڑھی بہت زبردست ہے, گھنی ہے, بڑی ہے, اور میری کئی ہے اور کئی نہیں ہے, ادھر ادھر تتری بتری ہے. اس کا ذکر قرآن میں ہے. تو علی نے کہا والبلد الطیب یخرج نباتہ باذن ربی, پاک سر زمین پوری فصل اگاتی ہے. والذی خبوثا, اور وہ جو خبیث ہے, لا یخرج الا نکدا, اس کے نہیں اگتے ہیں مگر چند بال کانٹے. کذالک نصرف الآیات, یوں بیان کرتے آیتیں لقومی یشکرون, ان لوگوں کے لیے جو شکر کرتے ہو. 58 آیات کے اندر تسلی کا ساز و سامان بیان ہوا جو چار چیزوں پر مشتمل ہے. اول قرآن اور صاحب قرآن کے حالات پہلے رکوع میں, دوسرے رکوع میں منبع انسانیت آدم اور اس کے ساتھ پیش آنے والا واقعہ, تیسرے رکوع میں بنی آدم اور ان کو تنبیہات اور ان کو ترغیبات اور ترہیبات, اور اس کے بعد قدرت الہی کے ادلہ اور براہی. جب یہ مکمل ہو گئے تو اب روئے زمین کی وہ مقدس ہستی جس نے آدم علیہ السلام کے بعد مخلوق کو خدا کی عظمت, اللہ کی الوہیت, جلالت اور وحدانیت و فردت بیان کی تھی اور قوم کی طرف سے نامناسب سلوک ہوا جس کے پاداش میں قوم غرق ہو گئی,